فصل المتكسر المعنى له اقسام عديده وجه الحصر ان اللفظ الذي كثر معناه ان وزع ذلك اللفظ لكل معنى ابتداء باوضاع متعدده على هده يسمى مشتركا كالعين وزع تاره للذهب وتاره للباصره وتاره للركبه. کل ہم نے متکثر المعنی لفظ جو ہے اس کی اقسام شروع کی تھیں. متکثر المعنی وہ لفظ ہے جس کے ایک سے زیادہ معانی آتے ہوں بھائی، ایک لفظ ہو اور اس کے دو یا تین یا چار معانی ہوں تو اس کو کیا کہیں گے؟ متکثر المعنی. پھر بتلایا تھا کہ متکثر المعنی لفظ کو اگر ابتدا سے ہی ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا تھا، ایک معنی کے لیے الگ مقرر کیا اور وضع کیا، دوسرے معنی کے لیے الگ وضع کیا، تیسرے معنی کے لیے الگ وضع کیا، تو دیکھو ہر معنی کے لیے باقاعدہ الگ الگ وضع کیا جا رہا ہے، مقرر کیا جا رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشترک. اور اگر ہر معنی کے لیے الگ وضع نہیں تھا بلکہ وضع تو ایک ہی معنی کے لیے تھا لیکن بعد میں اس کو نقل کر کے دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگے اور پہلے معنی کو بالکل چھوڑ دیا گیا تو اس کو منقول کہیں گے. پھر یہ منقول کے میں نقل کرنے والے اگر عام لوگ ہوں تو اسے منقول عرفی کہتے ہیں، اور اگر نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں تو اسے منقول شرعی کہتے ہیں، اور اگر نقل کرنے والی ایک مخصوص جماعت ہو تو اسے منقول اصطلاحی کہتے ہیں. یہ تو منقول کی بات چل رہی تھی جس میں لفظ کو وضع ایک معنی کے لیے کیا گیا اور پھر نقل کر کے دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا اور پہلے معنی کو بالکل چھوڑ دیا گیا. اور اگر پہلے معنی کو نہ چھوڑا ہو، وضع تھا ایک معنی کے لیے اور استعمال دوسرے میں بھی ہونے لگا، تو کبھی اپنے اصل معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس لفظ کو اگر اپنے اصل معنی میں استعمال کیا جائے تو یہ لفظ حقیقت کہلاتا ہے، اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو یہ مجاز کہلاتا ہے. بھائی تقسیم سمجھ میں آ گئی؟ جی. اب دیکھیے ترجمہ دیکھ لیجئے. فصل ای ھذا فصل، یہ فصل ہے. المتکثر المعنی له اقسام عدیدہ، متکثر المعنی لفظ جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں. وجہ الحصر، وجہ حصر، وجہ حصر کا معنی سمجھ میں آیا؟ حصر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، تو یہاں وجہ ذکر کریں گے کہ یہی قسمیں کیوں بنائی، انہی میں اس کو کیوں بند کر دیا بھائی، انہی قسموں میں، تو اس کو وجہ حصر کہتے ہیں کہ مخصوص انواع اقسام کے اندر کسی چیز کو بند کر دیا جائے، اس کی جو وجہ ذکر کی جائے اسے وجہ حصر کہتے ہیں. تو وجہ حصر یہ ہے کہ ان اللفظ الذی کثر معناہ، کہ وہ لفظ کے جس کے معنی کثیر ہوں، ان وزع ذلک اللفظ لکل معنی ابتداء، اگر وضع کیا گیا ہو اس لفظ کو ہر معنی کے لیے شروع ہی سے، باوضاع متعددۃ علیحدۃ، علیحدہ الگ الگ متقی وضعوں کے ساتھ. بھائی دیکھو ایک معنی کے لیے الگ مقرر کیا، دوسرے معنی کے لیے الگ مقرر کیا، تیسرے معنی کے لیے الگ، تو دیکھو کئی وضعیں آ گئی. وضع کا معنی ہے نا مقرر کرنا، تو کئی علیحدہ علیحدہ وضعوں کے ساتھ شروع ہی سے اگر لفظ کو ہر معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو یسمى مشترکاً، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس لفظ کو مشترک کہتے ہیں. کل عینی وزع تارتن للذهبی، جیسے عین کا لفظ اس کو کبھی تو مقرر کیا گیا للذهبی سونے کے لیے، و تارتن للباصرتی اور کبھی آنکھ کے لیے، و تارتن للرکبتی اور کبھی گھٹنے کے لیے، و ان لم یوزع لکل معنن ابتداء, اور اگر لفظ کو وضع نہیں کیا گیا لکل, یاد رکھو کل, کل ہمیشہ مضاف الیہ چاہتا ہے, کل کا معنی سارا پورا, تو پورا کوئی چیز ہوگی لازمی بات ہے, تو اس کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے مضاف الیہ, کہ پوری کی پوری فلاں چیز یا فلاں شے, تو اس کے لیے ہمیشہ مضاف الیہ چاہیے. لیکن کبھی کبھی آپ کو آگے مضاف الیہ نہیں ملے گا, اس پر تنوین نظر آئے گی, جیسے یہاں ہے وَإِن لَّمْ يُوزَعْ لِكُلٍّ, تو یاد رکھیے کلو ہمیشہ مضاف الیہ چاہتا ہے, اور بعض اوقات اس کے مضاف الیہ کو حذف کر لیتے ہیں اور اس کے عوض اس پر تنوین لے آتے ہیں. تو یہ لکلن پر جو تنوین آ رہی ہے یہ عوض ہے مضاف الیہ کا بھائی, ورنہ تو پہلے اس کے لیے تو مضاف الیہ چاہیے تھا بھائی, مضاف الیہ جب ہو تو کلو نے بننا ہے مضاف, اور مضاف پر تو تنوین نہیں آتی بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ غلام زیدن, غلام زیدن تو آپ نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ غلام زیدن. غلام پر تنوین نہیں آ سکتی کیونکہ آگے مضاف الیہ آ رہا ہے, تو جب مضاف الیہ آ رہا ہو تو تنوین مضاف پر نہیں آتی. لیکن پھر کبھی کبھار مضاف الیہ کو کیا کر لیتے ہیں؟ حذف کر لیتے ہیں, اور اس کے عوض مضاف پر کیا لے آتے ہیں؟ تنوین لے آتے ہیں. اور یہ ہر جگہ نہیں ہوتا, چند ایک جگہ ہوتا ہے, جیسے یہاں کلو کے اندر آیا بھائی لکلن, تو اصل میں یہ کیا تھا؟ لکل معنن بھائی, لکل معنن. وَإِن لَّمْ يُوزَعْ لِكُلٍّ, اور اگر اس کو وضع نہ کیا گیا ہو, اس لفظ کو وضع نہ کیا گیا ہو ہر معنی کے لیے ابتداءً شروع سے ہی, بل وضع اولاً لمعنن, بلکہ اس کو وضع کیا گیا تھا پہلے ایک معنی کے لیے, ثم استعمل فی معنن ثانٍ, معنن ثانٍ, پھر اس کو استعمال کیا گیا دوسرے معنی میں, لِأَجْلِ مُنَاسِبَتٍ بَيْنَهُمَا, بوجہ مناسبت ہونے ان دونوں کے درمیان. میں نے بتلایا تھا بھائی منقول میں ایک معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں لفظ استعمال کرنے لگے, اور دونوں میں ہمیشہ کوئی مناسبت ہوگی, بغیر مناسبت کے نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں ثم استعمل فی معنن ثانن, پھر استعمال کیا گیا اس لفظ کو, کس لفظ کو؟ جس کو پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا, پھر استعمال کیا گیا فی معنن ثانن دوسرے معنی کے اندر, تو دوسرے معنی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا, وضع تو ایک ہی معنی کے لیے تھا, متحد المعنی تھا, یہ متکثر المعنی نہیں تھا, لیکن پھر دوسرے معنی کی طرف اس کو نقل کر دیا گیا کسی مناسبت کی وجہ سے. تو دیکھو وضع ہوا ایک معنی کے لیے اور اب مشہور ہو گیا ہے دوسرے معنی کے اندر, تو دو معنی ہو گئے اس کے, تو یہ کیا ہے؟ متکثر المعنی بائی اعتبار ہے بھائی. یہ معنی ثم استعمل فی معنن ثانن, پھر استعمال کیا گیا اس لفظ کو دوسرے معنی کے اندر, لِأَجْلِ مُنَاسِبَتٍ بَيْنَهُمَا, بوجہ مناسبت ہونے ان دونوں کے درمیان, ان دونوں معنی میں مناسبت ہونے کی وجہ سے. تو ان اشتہار فی الثانی, اگر یہ مشہور ہو گیا لفظ دوسرے معنی کے اندر, وَتُرِكَ مَوْضُوعُهُ الْأَوَّلُ, اور چھوڑ دیا گیا اس کے پہلے موضوع کو, یعنی پہلے معنی کو اس کے چھوڑ دیا گیا, يُسَمَّى مَنْقُولًا, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس لفظ کو منقول کہتے ہیں, منقول کہتے ہیں. یسما کے اندر ہوا ضمیر ہے جو راجع ہے لفظ کو, یسما ہوا, اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ منقولن, اسے منقول کہا جاتا ہے, اس کا نام منقول رکھا جاتا ہے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا بھائی پیچھے آیا تھا ثم استعمل فی معنن ثانن, یہ دیکھو یہ معنی ہے موصوف اور ثانن ہے اس کی صفت, معنی ہے موصوف اور ثانن ہے صفت, اور آپ نے پڑھا ہے موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے, تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ مانن تو منصوب ہے، سانن مجرور ہے، موصوف صفت کا اعراب ایک نہیں، لیکن بھئی یہ دونوں کا اعراب ایک ہی ہے اس وقت، جو موصوف کا اعراب ہے وہی صفت کا اعراب ہے. ہاں پڑھنے میں ایک پر ایک کو مانن پڑھ رہے ہیں، دوسرے کو سانن ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ تلفظ میں اس طرح ہے، دراصل دونوں کا اعراب ایک ہی ہے. اور کیا اعراب ہے دونوں کا؟ مجرور ہے، کیونکہ معنی موصوف ہے اور موصوف پر جو اعراب آتا ہے وہی صفت پر آتا ہے، اور موصوف پر اس وقت فی حرف جر داخل ہے، اور حرف جر کیا کرتا ہے؟ اپنے جس لفظ پر داخل ہو اسے جر دے دیتا ہے. تو معنن پر فی داخل ہوا تو یہ اس وقت مجرور ہے، تو معنی ہوا موصوف، جب یہ مجرور ہے تو ثانین جو اس کی صفت ہے وہ بھی مجرور ہے. تو سوال پیدا ہوگا کہ پھر مانن کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ جواب یہ کہ آپ نے نحمیر کے اندر بھائی 16 قسمیں پڑھی ہوں گی اعراب کے اعتبار سے اسم کی، تو یہ جو مانا ہے یہ اس میں مقصور ہے بھائی، اس میں مقصور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. کیا ہو؟ الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، ان کے آخر میں کیا ہے؟ الف مقصورہ. تو یہ معنی بھی اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے. آپ کہیں گے الف مقصورہ تو نہیں، ہم تو معنی نہیں پڑھنا، اس کو معنن پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ معنن، نون پر تنوین ہے بھائی، معنن. تو الف اس وقت تو آپ کہیں گے نظر بھی نہیں آ رہا اور ہم پڑھ بھی نہیں رہے، ہم تو مانن پڑھ رہے ہیں بھائی، ورنہ تو کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ مانا. تو جواب یہ کہ الف یہاں تقدیرن موجود ہے. الف کیا ہے؟ تقدیرن موجود ہے، وہ گر چکا ہے لیکن تقدیرن گویا کہ ابھی بھی موجود ہے. گرا کس طرح؟ بھائی اصل میں یہ تھا مانیون. کیا تھا؟ معنیون. اور یہ حالت جری میں ہے تو جر پڑھو، معنیین تھا. کیا تھا؟ معنیین. جی پھر یا جو ہے اس پر کسرہ آیا معنیین، اور یا پر کسرہ ثقیل ہے. کیا ہے؟ یا پر کسرہ ثقیل ہے، اس کا پڑھنا دشوار ہے، مشکل ہے. تو لہذا نہیں بلکہ یہاں دوسرا قانون لگے گا بھائی، دوسرا معنیین تھا، یا متحرک ما قبل فتحہ آیا بھائی، معنیین، یا سے ما قبل نون ہے اور یا متحرک ہے اور ما قبل اس کے فتحہ ہے. اس یا کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے بدلتے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا بن گیا؟ معنان. بھائی وہ تنوین بھی تو نون ساکن کا نام ہے، تنوین کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کو تنوین کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں زا یا دال، اور دال کے اوپر میں دو پیش لگا دوں، آپ کیسے پڑھیں گے؟ زیدن. بھائی میں نے تو زا یا دال لکھے، یہ آپ نون کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ تنوین جو اوپر ڈلی ہوئی ہے یہ نون ساکن ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو یہ نون ساکن ہے، اسی لیے زید کے اس کو ہم تنوین اوپر ہو تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ زیدن، نون آخر میں پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی اسی طرح معنیین تھا اور آخر میں وہ تنوین نون ساکن ہے. یا کو ماقبل فتحہ کی وجہ سے کس سے بدل دیا؟ الف سے، لیکن وہ نون آخر میں تنوین والا ابھی بھی موجود، تو کیسے پڑھیں گے؟ معنان. کیا بن گیا؟ معنان. پھر الف بھی ساکن، آگے نون بھی ساکن ہے، تنوین نون ساکن ہوتا ہے نا، تو وہ نون بھی ساکن، اس سے ما قبل ولی یا الف بن گئی، الف بھی ساکن، تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اور یہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہے، یعنی دو ساکن ایسے طور پر جمع ہوئے کہ ان کا جمع ہونا دشوار ہے، جائز نہیں ہے، تو لہذا الف کو گرا دیا، اول حرف مدہ تھا الف، اسے گرا دیا، کیا رہ گیا؟ معنان میں سے الف گراؤ، کیا رہ گیا؟ معنان. دیکھا تو الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا ہے، تو گویا ابھی بھی موجود ہے، تقدیرن کیا ہے؟ ابھی بھی موجود ہے، تو یہ معنان ہوا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اس پر اگر الف لام آ جائے پھر المعنا پڑھیں گے اس کو، کیونکہ پھر آخر میں وہ تنوین نہیں آئے گی. اگر یہاں الف لام ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیسے؟ اصل میں یہ کیا تھا اس وقت؟ فی معنن. اصل میں معنن کیا تھا؟ معنین. فی تھا نا، فی کی وجہ سے جر پڑھیں، تنوین آخر میں پڑھ رہے ہیں. اگر الف لام ہو تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، پھر کیسے پڑھتے؟ المعنی، اسی طرح ہوتا نا، المعنی ہوتا، اور پھر وہی قانون لگتا، یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. کیا بن گیا؟ المعنا. تنوین تو ہے ہی نہیں، لہذا الف نہیں گرے گا، پھر الف پڑھیں گے. فی المعنا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ثانن، آپ کہیں گے اس پر پھر کسرہ کیوں ہے؟ بھائی اس پر کسرہ نہیں، ہاں اس پر بھی جر ہے اس وقت، اس پر بھی کیا ہے؟ جر. یہ اس میں منقوص ہے بھائی، اس میں منقوص، سولہ قسموں میں سے اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے ما قبل کسرہ ہو، جیسے قاضی، یہ بھی تھا ثانی. جی، اور ثانی ہے، یا ہے آخر میں، اور اس پر یہ مجرور ہے، تو یا پر ذرا جر پڑیں تنوین کے ساتھ، کیا بن جائے گا؟ ثانیین. ثانیین. اچھا، اب یا پر کسرہ، یا سے ماقبل فتحہ تو ہے نہیں، ورنہ ہم اس کو کس سے بدلتے؟ الف سے. ماقبل کے نون پر بھی کسرہ، اس پر بھی کسرہ والی حرکت ہے، تو لہذا اب وہ قانون تو نہیں لگے گا، لیکن دوسرا قانون لگے گا کہ یا پر آپ جانتے ہیں ضمہ بھی ثقیل ہوتا ہے اور کسرہ بھی ثقیل، تو کسرہ کو گرا دیا تو کیا رہ گیا؟ ثانین. درمیان میں یا بھی ہے، آخر والا نون کون سا ہے؟ تنوین والا، ثانین. تو یا بھی ساکن، نون بھی ساکن، پھر وہ قانون لگا اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہی آیا، اول حرف مدہ تھا یعنی یا، اس کو گرا دیا، کیا رہ گیا؟ ثانین. دیکھو یہ ثانین ہے حالت جری میں بھائی، حالت رفعی میں بھی اسی طرح ثانین پڑھا جاتا ہے، حالت نصبی میں البتہ ثانین ہوتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ثم استعمل فی معنی ثانی، پھر اس کو استعمال کیا گیا دوسرے معنی کے اندر، لاجل مناسبت بینہما، بوجہ ان دونوں معنی میں مناسبت ہونے کے. تو ان اشتہار فی الثانی، اگر وہ لفظ مشہور ہو گیا دوسرے معنی میں، وترک موضوعہ الاول، اور اس کے پہلے موضوع یعنی پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا، یسمى منقولا، تو اسے منقول کہتے ہیں. والمنقول بالنظر الى الناقل ينقسم الى ثلاثه اقسام، اور منقول جو ہے وہ ناقل کی طرف نظر کرتے ہوئے تقسیم ہوتا ہے تین اقسام کی طرف. بھائی منقول کی تین قسمیں ہم نے بنائی تھی، وہ کس کے اعتبار سے تھی؟ نقل کرنے والوں کے اعتبار سے. اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہوں تو منقول عرفی، اگر نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں تو منقول شرعی، اور اگر نقل کرنے والے مخصوص جماعت ہو تو منقول اصطلاحی. تو وہ نقل کرنے والوں کے اعتبار سے تقسیم تھی، یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ المنقول بالنظر الى الناقل، کہ منقول جو ہے وہ ناقل کی طرف نظر کرتے ہوئے، ینقسم الى ثلاثه اقسام، وہ تقسیم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف. احدها المنقول العرفي، ان تین میں سے ایک قسم جو ہے منقول عرفی ہے، باعتبار کون الناقل عرفا عاما، اس اعتبار سے کہ نقل کرنے والے وہ نقل کرنے والے عرف عام ہو، یعنی عام لوگ ہوں، نقل کرنے والا وہ نقل کرنے والے عام لوگ ہوں، عرف عام ہو. وثانی هل منقول الشرعی، اور ان تین میں سے دوسری قسم جو ہے وہ منقول شرعی ہے، باعتبار کونہی ارباب الشرعی، اس اعتبار سے کہ اس کے نقل کرنے والے ارباب شرع ہیں یعنی اہل شریعت ہیں، شریعت والے ہیں، باعتبار کونہی، کونہی کی حاضمیر پیچھے کیا آیا تھا، باعتبار کون ناقلی، منقول عرفی میں کیا آیا تھا، باعتبار کون ناقلی، تو کون کے لفظ کے بعد ناقل آیا تھا، تو آگے باعتبار کون ہی ارباب الشرعی، تو یہاں یہ کون ہی کی ہا ضمیر اسی ناقل کو راجع ہے، اس اعتبار سے باعتبار کون ہی اے باعتبار کون ناقلی، کہ اس اعتبار سے کہ نقل کرنے والے جو ہیں وہ اہل شریعت ہوں. والثالث هل منقول الاصطلاحي، اور تیسری قسم اس کی وہ منقول اصطلاحی ہے، باعتبار کونہ عرفا خاصا وطائفة مخصوصة، اس اعتبار سے کہ اس کے نقل کرنے والا جو ہے وہ عرف خاص ہو اور مخصوص جماعت ہو، مخصوص گروہ ہو، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی، عرف عام عام لوگ، عرف خاص خاص لوگ، خاص جماعت بھائی. مثال الاول، اب ہر ایک کی مثال ذکر کریں گے بھائی، مثال الاول پہلے کی مثال، پہلا کون تھا، منقول عرفی کا لفظ دابتی، جیسے کہ دابا کا لفظ بھائی، دابا با مشدد ہے، لفظت دابتی جیسے کہ دابا کا لفظ، کان فی الاصل موضوعا لما یدب علی الارض، کان فی الاصل کہ یہ اصل کے اندر موضوعا وضع کیا گیا تھا، لما اس چیز کے لیے، یدب علی الارض جو چلتا ہو زمین پر یا جو رینگتا ہو زمین پر بھائی، زمین پر رینگنے والے ہر جاندار کو یا زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو کیا کہا جاتا تھا، دابا کا لفظ ان کے لیے وضع تھا. تو کان فی الاصل موضوعا لما، تو یہ اصل کے اندر وضع کیا گیا تھا، لما ما سے مراد جاندار، اس جاندار کے لیے، یدب علی الارض جو زمین پر چلتا ہو، یا یدب کا کیا معنی کریں، جو زمین پر رینگتا چلتا ہو یا رینگتا ہو، جو زمین پر رینگتا ہو. ثم نقلہ العامۃ، پھر اس کو نقل کیا، العامۃ عام لوگوں نے، پھر اس کو نقل کیا عام لوگوں نے، للفرسی گھوڑے کے لیے، کس کے لیے استعمال کرنے یہ لگے یہ لفظ، گھوڑے کے لیے، اول ذات القوائم الاربعی یا چار پاؤں والے کے لیے، قوائم پاؤں بھائی، الاربع کتنے پاؤں، چار پاؤں، اور ذات بھائی جیسے کہتے ہیں نا زو مال، زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے، مال والا، تو مذکر کے لیے زو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ذات کا، اگر کہیں ذات مال کیا معنی، مال والی، تو یہ بھی اسی طرح ذات کا لفظ آیا، تو پھر اس کو نقل کیا گیا گھوڑے، عام لوگوں نے نقل کیا گھوڑے کے لیے، اولی ذات القوائم الاربعی چار پاؤں والے کے لیے، یعنی چار پاؤں والے جانور بھائی، چوپائے کے لیے، کس کے لیے، چوپائے کے لیے. اور دیکھو دونوں میں مناسبت بھی ہے بھائی، دابا وضع کس کے لیے تھا، ہر وہ جاندار جو زمین پر چلنے والا ہے یا رینگنے والا ہے، اور پھر استعمال کس کے لیے کرنے لگے، گھوڑے کے لیے یا چوپائے کے لیے، اور گھوڑا بھی زمین پر چلتا ہے، چوپائے بھی زمین پر چلتے ہیں، تو دیکھو دونوں معنی میں مناسبت بھی ہے. مثال الثانی، دوسرے کی مثال کا لفظ دوسرا کون بھائی، منقول شرعی، مثال اس کی مثال کا لفظ صلاتی، جیسے صلات کا لفظ کان فی الاصل بمعنی دعائی، یہ اصل کے اندر دعا کے معنی میں تھا، ثم نقلہ الشارع، پھر اس کو نقل کیا شارع نے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، الی ارکان مخصوصۃ، مخصوص ارکان کی طرف گئی، وہ جو قیام رکوع سجدہ وغیرہ ہے ان کی طرف نقل کر کے ان کا نام کیا رکھ دیا، صلات بھائی، تو نقل کیا اس کو شارع نے مرکان مخصوصہ کی طرف. مثال الثالثی تیسرے کی مثال, تیسرا کیا ہے؟ منقول اصطلاحی کا لفظ الاسمی, جیسے کہ اسم کا لفظ کان فی اللغت بمعنی العلو, عین پر بھی پیش ہے لام پر بھی پیش اور واو مشدد ہے. کان فی اللغت بمعنی العلو, یہ لغت یعنی عربی زبان کے اندر علو کے معنی یعنی بلندی کے معنی میں تھا. کس معنی میں؟ اسم کس معنی کے لیے وضع تھا؟ بلندی کے لیے. ثم نقلہ النحات, پھر نحات جمع ہے نحوی کی بھائی, پھر نقل کیا اس کو نحویوں نے الی کلمۃ مستقلۃ فی الدلالۃ غیر مقترنۃ بزمان من الازمنۃ الثلاثہ. بھائی وہ اسم کی تعریف کر رہے ہیں, اس کلمے کی طرف جو مستقل ہو فی دلالتی, کس کے اندر؟ دلالت میں. بھائی خاص غیر مستقل ہوتا ہے دلالت میں, جبکہ اسم اور فعل کیا ہوتے ہیں؟ مستقل. تو یہ وہ کلمہ جو مستقل ہو دلالت کرنے میں, یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو, اور غیر مقترنت اور ملا ہوا نہ ہو بزمان کسی ایک زمانے کے ساتھ من الازمنت الثلاثہ تین زمانوں میں سے, اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی نہ ہو, اس کو اسم کہنے لگے. تو دیکھو اسم اصل میں وضع تھا بلندی کے لیے, اور پھر اس کو استعمال کرنے لگے لفظ کی ایک قسم جس اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتی ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا, اور دونوں میں مناسبت بھی ہے, ہر جگہ مناسبت ہوگی. کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ اسم فعل اور حرف میں سے اسم سب سے اعلیٰ ہے. اسم کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ہے, اور حرف سب سے ادنا ہے. اسم اس لیے اعلیٰ ہے کہ یہ کلام میں مسند بھی واقع ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی واقع ہوتا ہے, جبکہ فعل صرف مسند واقع ہوتا ہے, اور حرف نہ مسند واقع ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ, تو وہ سب سے ادنا ہوا. تو اسم سے دو اسم مل جائیں کلام پورا بن جاتا ہے, جیسے زید قائمون, زید کھڑا ہے, پورا کلام ہے. اور دو فعل ملیں تو کلام پورا نہیں ہوگا, فعل کے ساتھ اسم کا ملنا ضروری ہے. ضربا زید, تو زید کے ساتھ ضربا کے ساتھ زید کا ملنا ضروری, پھر ہی جملہ بنے گا. بھائی یا اس کے اندر ہوا ضمیر نکالنی پڑے گی, وہ بھی اسم ہے. تو فعل پورا کلام ہونے کے لیے محتاج ہوتا ہے اسم کا, لیکن اسم پورا کلام ہونے کے لیے فعل یا حرف کا محتاج نہیں. تو اس لیے اسم ان تینوں سے اعلیٰ ہوا, بلند ہوا. بھائی تو دیکھو یہ مناسبت آ گئی معنی لغوی کی اس دوسرے معنی کے ساتھ. وَإِن لَّمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي, اور اگر وہ اسم وہ مفرد جو ہے وہ متکلف جو ہے اگر وہ مشہور نہ ہوا ہو دوسرے معنی میں, وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ, اور پہلے معنی کو چھوڑا نہیں گیا, یعنی دوسرے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا اور پہلے معنی کو بھی نہیں چھوڑا گیا, اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بَلْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَوْضُوعِ الْأَوَّلِ مَرَّةً, بلکہ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے دوسرے موضوع یعنی دوسرے معنی کے اندر بھی, مرتن کبھی, وہ فسانی اخرا ای فسانی مرتن اخرا, اور دوسرے معنی میں بھی کبھی استعمال ہوتا ہے. مرہ کا معنی تھا ایک مرتبہ, کیا معنی؟ ایک مرتبہ. تو دیکھو بل یستعمل فی الموضوع الاول مرتن, بلکہ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے پہلے معنی میں بھی ایک مرتبہ, وہ فسانی اخرا ای مرتن اخرا, اور دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مرتن اخرا دوسری مرتبہ. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں با محاورہ اردو میں کیا ترجمہ کریں گے کہ وہ استعمال ہوتا ہے کبھی پہلے معنی میں اور کبھی دوسرے معنی میں. تو یسمی بالنسبت الی الاول حقیقتا, تو اس کو پہلے معنی کی نسبت سے جو ہے وہ حقیقت کہتے ہیں. وبالنسبت الی الثانی مجازا, اور دوسرے معنی کی نسبت سے اس کو مجاز کہتے ہیں. کل اسدی, جیسے اسد کا لفظ, اسد شیر کو کہتے ہیں عربی میں, کل اسدی بن نسبتی الى الحیوان المفترس والرجل الشجاع، جیسے کہ اسد کا لفظ جو ہے نسبت کرتے ہوئے حیوان مفترس، مفترس کا معنی ہے چیرنے پھاڑنے والا، بھائی چیرنے پھاڑنے والا یعنی شکار، تو یعنی خونخوار، بھائی خونخوار، تو حیوان مفترس خونخوار حیوان، تو جیسے اسد کا لفظ نسبت کرتے ہوئے خونخوار حیوان کے لیے، والرجل شجاع اور بہادر آدمی کے لیے، فہو بالنسبت الی الاول، یاد رکھو میں نے کہا میں نے جنگل میں ایک شیر دیکھا، اس شیر سے کیا مراد ہے بھائی؟ شیر کے دو معنی ہو گئے، ایک ہے وہ خونخوار درندہ جنگلی درندہ، اور ایک اس کا معنی ہو گیا بہادر آدمی. اب میں نے آپ سے کہا میں نے جنگل میں شیر دیکھا، کون سا معنی مراد ہے؟ شیر کا معنی، وہ جنگلی درندہ مراد ہے، وہ خونخوار درندہ. تو جب یہی لفظ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہو، جیسے یہاں ہے اس وقت میں نے جنگل میں شیر دیکھا، تو یہ شیر اس وقت کہلائے گا حقیقت. کیا کہلائے گا؟ جیسے ہی میں نے حقیقت کا فوراً سمجھ گئے، کیا معنی حقیقت کا؟ یہ اپنے اصلی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لفظ کیا ہے اپنے
اصلی.
اور جیسے ہی میں کہوں مجاز، مجاز کا لفظ سنتے ہی آپ سمجھ جائیں معلوم ہوا لفظ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، یا یوں کہیں میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا. یہ شیر کے ساتھ جب میں نے کہہ دیا ہنستے ہوئے، اس سے فوراً آپ کو پتا چل گیا کہ جنگلی درندہ نہیں مراد شیر سے، بلکہ کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی. کیونکہ ہنسنا یہ تو انسان کا خاصہ ہے، جانور وغیرہ میں یہ نہیں، تو لہذا یہ ہنسنے نے آپ کو بتلا دیا کہ شیر سے کیا مراد ہے یہاں؟ بہادر آدمی. تو یہاں اس وقت شیر حقیقت ہے یا مجاز ہے؟
مجاز.
اور اسی طرح میں کہتا ہوں میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، یہ جیسے تیر چلانے کا لفظ میں نے ساتھ ذکر کیا، آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی مراد ہے. تو اسد کا لفظ، یہ شیر کا لفظ اس وقت کیا ہے؟ مجاز ہے بھائی. تو یہ لفظ حقیقت کہلاتا ہے یا یہ لفظ کیا کہلاتا ہے؟ مجاز. اگر معنی حقیقی کے اندر استعمال ہو تو حقیقت، اگر معنی مجازی میں استعمال ہو تو مجاز. تو یہی بات کر رہے ہیں فہو بالنسبت الی الاول حقیقت، تو یہ لفظ پہلے معنی کی نسبت سے حقیقت ہے، یعنی یہ جو اسد کا لفظ ہے، اسد کے دو معنی کیے نا، ایک حیوان مفترس اور ایک رجل شجاع، تو حیوان مفترس پہلا معنی اور رجل شجاع دوسرا معنی، تو یہ پہلے معنی کی نسبت سے یہ اسد کا لفظ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے. وہ بالنسبت الی الثانی مجاز، اور دوسرے معنی یعنی رجل شجاع کی نسبت سے یہ اسد کا لفظ مجاز، یہ مجاز ہے بھائی. ایک اور قسم بھی علماء ذکر کرتے ہیں، اسے مرتجل کہتے ہیں. متکثر المعنی کی ایک اور قسم بھی علماء بیان کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتجل. میم را تا ہے دو نقطوں والی، جیم اور لام، مرتجل. فرق یہ ہے کہ منقول کے اندر دونوں معنی میں مناسبت ہوتی ہے، اور مرتجل دونوں معنی میں جہاں مناسبت نہیں ہوتی. وضع تھا ایک معنی کے لیے اور استعمال کی ہونے لگا، مشہور ہو گیا دوسرے معنی میں، تو اس کو آپ نے پڑھا کیا کہتے ہیں؟ منقول. کیا کہتے ہیں؟ لیکن تب منقول کہیں گے جب پہلے اور دوسرے معنی میں مناسبت ہو. جیسے جس مثالیں گزر گئیں، صلات وضع تھا دعا کے لیے اور استعمال ہونے لگا نماز میں، یا دابہ وضع تھا ہر چلنے والے زمین پر ہر چلنے والے جانور کے لیے اور پھر استعمال ہونے لگا صرف چوپائے کے اندر، تو دونوں معنی میں مناسبت ہے. جیسے اسم کا لفظ وضع تھا بلندی کے لیے اور پھر وہ نحو میں اپنے مخصوص معنی کے اندر استعمال ہونے لگا، اور دونوں میں مناسبت ہے بھائی. تو یہ مناسبت ہو تو یہ لفظ منقول کہلاتا ہے، اور اگر مناسبت نہ ہو تو پھر یہ مرتجل کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟
مرتجل.
جیسے اس کی مثال جعفر، جعفر اس کی مثال کیا ہے؟ جعفر اصل میں چھوٹی ندی کو کہتے ہیں بھائی، چھوٹی ندی یا چھوٹا دریا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جعفر. پھر یہ کسی آدمی کا نام رکھ دیا گیا. اب دیکھو ندی اور آدمی میں کوئی مناسبت نہیں ہے، تو دیکھو یہ نقل ہوا ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف بھائی، اور دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتجل کہتے ہیں، جب دونوں معنی میں کوئی مناسبت نہ ہو. اور مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا بھائی، مصنف نے اسے ذکر نہیں کیا، انہی پانچ چھ قسمیں جو بنائی انہی میں متکثر المعنی کو بند کر دیا. وجہ یہ کہ بہت سے علماء جو ہیں وہ مرتجل کو یا تو مشترک ہی میں داخل کر دیتے ہیں یا منقول ہی میں داخل کر دیتے ہیں بھائی، یا کس میں داخل کر دیتے ہیں؟ مشترک میں یا منقول میں. مشترک میں بھی واضح ہے اس کا داخل ہونا، پہلے یہ لفظ گویا کہ وضع تھا کس کے لیے؟ چھوٹی ندی کے لیے، اور پھر کسی کا جب نام رکھا تو یہ وضع ہی الگ آ گئی، تو دو الگ الگ وضعیں ہوئی تو یہ مشترک ہوا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے مرتجل بھائی.
اور کوئی بات پوچھنی ہو بھائی؟ جی نہیں، عام استعمال نہیں ہوتا دابا. اب عرب کی بات کر رہے ہیں ہم، کس کی بات کر رہے ہیں؟ عرب کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے عام استعمال کی بات چل رہی ہے، عام استعمال میں نہیں ہوتا اس طرح بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس پہلے معنی کو بالکل چھوڑ ہی دیا گیا ہے بھائی. قرآن اگر ایک معنی میں استعمال کرنے لگے، یہ ہمارے قوانین مبنی ہیں عرف پر بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ تو عرف میں جب ایسا نہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ اس طرح نہیں ہے. ہاں قرآن کسی ایک مخصوص معنی میں استعمال کر لے، وہاں کوئی قرینہ وغیرہ ساتھ ملا ہوگا، وہ قرینہ ہمیں بتلائے گا کہ یہاں اس کا یہ عام معنی، یہ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ معنی نہیں مراد، بلکہ وہ اس کا اصل معنی مراد ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو قرآن میں اگر دابا کا لفظ ہر چلنے والے جاندار کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہاں قرینہ ساتھ موجود ہوگا کوئی. بہرحال قرآن میں تو قرینہ ہے جو ہمیں بتلاتا ہے کہ اس سے مراد ہر چلنے والا جانور ہے. قرآن میں دابا کا لفظ آیا ہے اور اس سے مراد ہر چلنے والا جاندار ہے، تو اس سے یہ اشکال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ دابا کا لفظ تو ہر چلنے والے جاندار کے لیے وضع تھا لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا، اب صرف چوپائے کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے بتلا دیا کہ ہماری بات کس پر چل رہی ہے، عام زبان کی بات چل رہی ہے، عام لوگوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں ہم بھائی. تو قرآن میں تو وہاں قرینہ موجود ہے وہ بتلاتا ہے، جبکہ عام لوگوں کے اندر دابا کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے وہ چوپائے کے لیے یا کسی سواری والے، عموماً سواری والے چوپائے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، ہر جانور کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اور اسی طرح قرآن میں تو پھر آیا ہے مچھلی کے بارے میں، تستخرجون منہ لحما طریا، نکالتے ہو اس پانی سے، اس دریا سے کیا نکالتے ہو؟ تازہ گوشت. تو مچھلی پر لحم کا لفظ بولا گیا، حالانکہ عام عرف کے اندر مچھلی پر لحم کا لفظ نہیں بولا جاتا. تو چنانچہ آپ پڑھیں گے بھی آگے سورہ شاشیہ وغیرہ کے اندر کہ کسی نے کہا قسم اٹھا لی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو اس میں مچھلی داخل نہیں، کیونکہ عرف کے اندر مچھلی پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا، تو وہ اگر مچھلی کھا لے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی بھائی. تو یہ جو قوانین ہمارے مبنی ہیں وہ عام عرف پر مبنی ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.